بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارے ہاں جب جنرل مشرف نے اقتدار سنبھالا تو دور بھی آیا جب انڈیا کے پرائم منسٹر واجپائی تھے، اور انڈیا کا وزٹ کرنا تھا تو واجپائی نے ملنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ پاکستان ملک ہے یا کوئی کمپنی ہے؟ وہاں کے چیف سی او ہیں تو سی او تو کمپنیز کے ہوتے ہیں، تو میرے ہم منصب نہیں ہیں، لہذا ان کے ہاں اگر کوئی صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، میرے منصب کے برابر ہے تو میں گفتگو کروں، ورنہ سی او کسی کمپنی کا کمانڈنگ آفیسر، میرا اور اس کا کیا جوڑ ہے؟ چنانچہ مشرف صاحب کو یہاں سارا سیاسی کھیل کھیلنا پڑا، اور اسمبلی میں انہوں نے زمینیں دے کر اور پیسے دے کر، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم بھی جانتے ہیں کن کن کو دیں، ان لوگوں کے ووٹ لے کر پھر وہ صدر بنے اور انڈیا کا دورہ ہوا. یہ ہمیں بات اس لیے یاد آئی کہ اس بنیاد پر آگے کی جو گفتگو ہے ممکن ہے کچھ لوگ اسے اپنی توہین محسوس کریں، لیکن پچھلی مرتبہ جو بیان تھا اس میں ابن عربی اور وہاں جامی اور امام خمینی، ان کے دوست بہاؤالدین، ان سب کا تذکرہ آیا، اور اس پر شدید عوامی رد عمل ظاہر ہوا. اور اس کے کچھ چھینٹے ہم تک بھی پہنچے، لیکن یہ جتنے لوگ ہیں یا تھے یا جنہوں نے سن کے تنقید کی، وہ تو اس کو کہیں جسے ان کی پرواہ ہو. اللہ کا شکر ہے ہمارے ذہن گمان اور وسوسے میں بھی کبھی نہیں آیا کہ کوئی شخص ہمیں سنے، اور بھولے سے بھی کبھی تمنا پیدا نہیں ہوئی کہ ہم یہ پروگرامز ریکارڈ کروائیں. جس دن خیال آ جائے کہ آج یہ بیان ریکارڈ ہونا ہے، کتنا طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے اور کتنی اس شہرت سے نفرت ہوتی ہے، یہ ہم ہی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ تو یہ چھینٹے تو اس پر پھینکیں جس شخص کو ذرہ برابر بھی اللہ کی کل مخلوق سے کوئی دلچسپی ہو. جن لوگوں نے تحفہ اثنی عشریہ نہیں پڑھی، جن لوگوں نے حجت اللہ البالغہ کو پڑھا پڑھایا نہیں، شاطبی کو نہیں پڑھا، ابن عربی تو بہت دور کی بات ہے، جنہیں ابن العربی اور ابن عربی دو مختلف شخصیات کا فرق تک نہیں معلوم، اللہ کی شان کہ وہ بھی شیعہ سنی مسئلے میں دخل دیں. یہ جو پچھلے 30 سال ایک دوسرے کا خون بہانے اور سازشوں کو پورا کرنے اور اعلی کار بن کر پیسے لے کر مختلف ممالک سے پاکستان کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور تھے، انہیں تو کوئی شرم نہ آئے، اور جنہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی باقی تصنیفات میں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء لکھی، اس کے مقاصد کیا تھے؟ خدا کی شان ہے کہ وہ بھی ابن عربی پہ اور امام خمینی پہ بحث کریں۔ اہل سنہ کے عقیدے کا جنہیں قطعاً معلوم نہیں ہے، ان کو کوئی حق بھی نہیں پہنچتا کہ وہ ان اکابر اور عظما پر بحث کریں، اور پوچھتا کون ہے ان جاہلوں کو؟ ایک مرتبہ اسی گروہ کے 20-30 لڑکے آئے، اور ایک پروگرام تھا ریڈیو پہ، ایف ایم پہ غالباً، اس پہ بحث کرنے آئے، تو ہم نے کہا یہ جو فکرے پر بحث کرنا چاہتے ہیں صرف ایک بات پہلے سن لیں پھر جو مرضی۔ فرمانے لگے کیا؟ ہم نے کہا آپ نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ السنہ شریعہ پڑھی ہے؟ تو پرلے درجے کے جھوٹے، جی پڑھی ہے۔ ان کا فارسی میں اردو میں؟ جی فارسی میں۔ تو ہم نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام سامنے رکھا، اور ہم نے کہا یہ حضرت لکھتے ہیں، تو جو فتوے مجھ پہ لگا رہے ہو پہلے حضرت پہ بھی لگاؤ، اور یہ ذرا پڑھنا۔ تو سیدھی سادی اردو پڑھنی نہیں آتی تھی، فارسی کہاں پڑھتے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تنقید فرمائی ہے بنو امیہ پر، اور کہا ہے کہ یہ اگر صبر کر لیتے، اور پھر لمبی عبارت کے بعد فرمایا کہ ہر جگہ یا علی یا علی کے نعرے لگ رہے ہوتے، اور یا علی کا نعرہ لگانا یہ ہندوؤں کا جو اپنے بتوں کا نام لے کے جپتے ہیں اس سے تو اچھا ہے، کاٹو تو لہو نہیں۔ کتاب اٹھا اٹھا کر دیکھیں۔ تو ہم نے کہا تمہاری علمی حیثیت تو میاں یہ ہے، اور آتے ہو منہ لگتے ہو جن لوگوں نے راتوں کی نیندیں اور دن کا چین حرام کر کے ان چیزوں کو پڑھا، ایسی۔ تو اس لیے ہم کسی کو میاں دعوت تو دینے نہیں جاتے کہ ضرور سنو، نہ سنو تو کیا ہے، اور سن لو تو کیا ہے، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو اب صحیح طور پر پڑھنے اور پڑھانے والے کہاں ہیں؟ اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو جن لوگوں نے پڑھایا ہے اور 10-10 سال اس کی کتابوں میں کھوئے رہے ہیں، وہ بھی جب ان کو بیان کرتے ہیں تو وہ اپنے طور پر تعبیر میں بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں، ورنہ اس جیسا ذکی اور ذہین آدمی کہاں پیدا ہوا ہے اس امت؟ احادیث کی ایسی ایسی تشریحات انہوں نے کی ہیں کہ بڑے بڑے محدثین اور صوفیہ ان کو نقل کرنے میں محتاج ہیں کہ اس حدیث کی جو توجیہ ابن عربی نے کی ہے ایسی توجیہ کوئی نہیں کر سکتا۔ احادیث ہم سنائیں، اول تو سمجھ میں نہ آئیں اور مسئلہ کفر تک جا پہنچے، کیا حدیث میں یہ بھی آیا ہے، کیا حدیث میں یہ بھی آیا ہے؟ اور سمجھنا جو ابن عربی کے ہاں ہے وہ اس سے زیادہ دشوار ہے. تو اس لیے یہ گفتگو تو جب ہو، جب کسی درجے میں بھی تو تقابل ہو، جب تقابل ہی کوئی نہ ہو تو جھٹ مارنی ہے. ابن عربی جس سطح کے آدمی تھے، یہ نہیں ہے کہ ان میں شیعت آ گئی تھی، یہ کہیں بھی نہیں ہوا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ الزام کہ وہ ناسبی تھے اور وہ یزید کی حمایتی تھے، اگر کسی انسان نے حجت اللہ کو پڑھا ہو تو اسے پتہ چل جائے گا کہ سب جھوٹ ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رد شیعت میں کتاب لکھی ہے، تحفہ اثنا عشریہ، اور شاہ صاحب پہ پہلا الزام یہ لگا کہ ایک پٹھان کابلی نے یہ لکھا ہے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب مواد وہاں سے چوری کیا ہے. اس کا جواب بھی ایک جگہ ہم نے لکھا ہے، کاغذات میں شاید کہیں مل جائے، پڑا ہوا ہوگا. اور اس سے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی، اگر کسی شخص نے معروم کی مثنوی اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے الاعتصام بالسنہ اور اس سے مجدد الفسانی کے مکتوبات، فرید الدین عطار اور حکیم سنائی رحمہ اللہ کو نہیں پڑھا تو اسے ہوا بھی نہیں لگتی کہ وہ فتوحات مکیہ کو سمجھ سکے. یہ جتنے نقد اور تنقید پر تلے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، انہیں حتیٰ کہ یہ بھی نہیں پتا کہ کتاب کا نام فتوحات مکیہ کیوں ہے. ہم نے بیان کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ مکہ مکرمہ میں جو مکاشفات تھے ان کے، انہوں نے اس کو عرفان عملی کے بعد عرفان نظری کے طور پر تحریر فرمایا ہے. اور روح پر وارد ہونے والی تجلیات کا ذکر کیا ہے، تجلی اور تجافی کا معلوم نہیں. اور اللہ کی شان ہے کہ وہ منہ آتے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یا ان سے متعلقہ مباحث پر. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب ان کو عالم کشف میں دیکھتا ہوں تو مقربین بارگاہ میں پاتا ہوں، اور جب ان کی کتابیں دیکھتا ہوں تو مملو از ضلالت، گمراہی بھری ہے ان کی کتابوں. وجہ اس کی یہ کہ جو نسخہ ان کے سامنے تھا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے، اس میں بہت سی عبارات تھیں جو لوگوں نے اپنے پاس سے شامل کی تھی. ہم آپ کو بالکل تازہ ایک بات سناتے ہیں، ممکن ہے کہ کبھی کسی کے کام آئے. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق روایات کی جستجو تھی تو ایک روایت کہیں مل نہیں رہی تھی. یہ اسی ہفتے کی بات ہے، تین یا چار روز قبل، تو میں خیال آیا کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور ہمارا عقائد کی کتابوں میں بھی یہ تذکرہ ہے کہ وہ 40 سال کے ہوں گے، پھر بادشاہ پہ اختلاف وغیرہ وغیرہ. اور اہل تشیع کے جو امام مہدی ہیں، اس وقت ان کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہوگی، کیونکہ ان کے مطابق وہ جا کے غار میں چھپ گئے اور قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے. اور پھر ہمارا ان کا فرق یہ بھی ہے کہ ان کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام وہ اولاد ہوں گی حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور ہمارے نزدیک وہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے صاحبزادے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہم ان کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ مہدی میرے اس بیٹے کی نسل سے ہوگا، اور یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک کہ انہوں نے یا تو پھر عالم کشف میں کوئی چیز دیکھی ہوگی، ان کا مکاشفہ ہوگا، اور یا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات سنی ہوگی. یہ بھی اختلاف ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے. اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کی شادی چھوٹے بھائی سیدنا حسین ابن علی کی بیٹی سے کر دی تھی رضی اللہ عنہ، تو یہ سادات کا سنجوگ تھا کہ دونوں نواسے تھے، صاحبزادے تھے، سیدنا علی، فاطمہ بنت محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورے خاندان کا شجرہ نسب، تو اس سے سیدنا مہدی آئیں گے، تشریف لائیں گے. اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک یہ ہے جو اہل تشیع کا ہے کہ وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. ابن عربی لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں میری ملاقات حضرت مہدی سے ہوئی ہے. حضرت مہدی کے متعلق کچھ صوفیہ ہیں جن کے مکشوفات ہیں، اور ان میں ایک بڑا حصہ ہے جو محض ان کی قوت خیال پر مبنی ہے، اصل میں کچھ نہیں. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اضطراب اور اضطرار کی حالت میں کہا کہ ہم نے انہیں دیکھا ہے، وہ بھی قابل اعتبار نہیں. اور تیسرا طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے شیخ کی عظمت کے اظہار کے لیے خام خاص صوفی جو جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں، ایسے جاہل صوفی بھی ہیں کہ ہمارے حضرت نے وہاں دیکھا، تو ہمارے حضرت نے وہاں دیکھا اور بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے. حیرت ہوتی ہے اس جھوٹ پہ کہ امت کے وہ افراد جن کی ولایت کی گواہی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور حضرت مہدی طواف کر رہے ہوں گے، اور اس طواف میں وہ لوگ حضرت مہدی کو نہیں پہچانیں گے، حتیٰ کہ آسمان سے صدا آئے گی اوپر سے کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں مہدی، لوگوں بایعو بیعت کرو ان کی. تو اپنے شیخ کی عظمت کے اظہار کے لیے گپے. حضرت مہدی سے ملاقات ان کی کہاں ہوئی تھی ابن عربی میں؟ اگر کبھی ہم فتوحات مکیہ پڑھائیں تو ہم یہ کہیں کہ یہ ملاقات اس جہان کی نہیں تھی، یہ عالم ارواح کی ملاقات تھی، اور وہ ارواح جنہیں قیامت تک پیدا ہونا ہے، ان میں سے کسی روح کی جو آج سے 1000 سال کے بعد آئے گی، آج کی کسی صوفی سے ملاقات ہو جائے، بالکل مشکل نہیں ہے، اور خود کتاب اور سنت اس بات کی گواہی دیتے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بہت سے ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا تھا جن کا دنیا میں وجود ہی اس وقت نہیں تھا. سود کے متعلق آپ نے لوگوں کو دیکھا تھا کہ سود کھانے والے کا اور سود لینے والے اور دینے والے کا یہ حشر ہو رہا ہے، اور شریعت نے اس وقت تک سود کو حرام ہی قرار نہیں دیا تھا. یہ تو سود مدینہ منورہ میں حرام ہوا ہے، یا بعض روایات کے مطابق مکہ میں حرام ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نظام ایسے تھے جن میں پوری مملکت ایک ایک گھر اٹکا ہوا تھا، اور ان میں سے بھی ایک کو قطعا ناجائز قرار دیا، اور دوسرا جو تھا شاید خیال مبارک میں یہ آتا ہو کہ یہ تدریجن خود ہی ختم ہو جائے گا. سود کا نظام اور مردوں اور عورتوں کی غلامی اور باندیوں کا نظام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں چھیڑا. تو جن کو آپ نے دیکھا تھا قیامت میں عذاب ہو رہا ہے، معراج میں کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، ان کا وجود کب تھا؟ ان کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی سینکڑوں سال کے بعد، کہیں وہ بچے پیدا ہوئے ہیں اور انہیں سود کے کاروبار کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا، یہ آخرت گویا کھول دی گئی تھی، اللہ تعالی نے اپنے علم اور وقوع دونوں کا سرا ملا دیا تھا. اس لیے اگر ابن عربی کی ملاقات ہوئی ہے مہدی سے، جیسے کہ حضرت خود تحریر فرماتے ہیں، تو اس میں اشکال کیا ہے؟ روح کا ادراک اور روح کے تصرفات کہیں زیادہ واضح اور کہیں بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ روح جو انسانی جسم میں قید رہتی ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا اتنا زیادہ، اس لیے کہ اپنے جسم کے تابع ہے، بیچاری کیا کرے. مگر جب وہ جسم سے آزاد ہوتی ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے روح کے مسئلے پہ ایسی بحث نہیں کی. اگر آپ کو روح کا مسئلہ پڑھنا ہو تو ابن قیم جیسا جو عام اصطلاح میں وہابی حضرات کے امام ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی، حضرت مجدد اور شرف الدین یحیی منیری، یہ سارے لوگ روح پر بحث کرتے ہیں، جب تک وہ نہ پڑھا ہوا ہو کس نے کہا ہے کہ ان معاملات میں دخل دیں. ابن قیم جو بلا کے ناقد ہیں اور ایک ایک روایت پہ تنقید کرتے ہیں، کتاب الروح میں انہوں نے وہ چیزیں لکھی ہیں جو اب وہابیت کی پوری دنیا انکار کرنے پہ تل گئی ہے کہ ابن قیم کی یہ کتاب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ توجیہ اس کی کیا کریں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے جتنا کچھ روح پہ لکھا ہے ان میں سے ایک بات صرف چھوٹی سی جو شاید دو لائنز میں حضرت نے بیان کی ہو، فرمایا ہے کہ کفار اور وہ لوگ جو خدا کے شدید نافرمان ہوتے ہیں اور جہنم میں ان کی روحوں کو لے جایا جاتا ہے، تو دنیا میں کوئی آدمی جب زیادہ ہی سرکش ہو جاتا ہے تو بسا اوقات اس کافر کی روح کو جہنم سے نکال کے اس آدمی پر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ تم اسے مارو. تو جب مارا جاتا ہے تو اسے ہی ہندی میں کہتے ہیں کہ فلاں پہ جن آ گئے. اس لیے پڑھنا چاہیے. تو ابن عربی نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی سے ان کی ملاقات وہاں ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں. اور یہ فتوحات مکیہ ہے, حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ یہ لکھے اور انہیں ادب سے معذرت کر لی, یہ باتیں لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. تو فرمایا کہ اگر تم نہیں لکھو گے تو زندہ آگ میں جلا دیے جاؤ. یہ فتوحات مکیہ ہے, اس میں انہوں نے جہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بات کی ہے, ہم نے جب پڑھا تھا اسے تو بعض چیزیں ظاہر ہے کہ ہر ایک کو یاد رہتی ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ پڑھا تھا. تو جو موجودہ نسخہ لبنان سے چھپا ہے, ہم خود اسے وہاں سے خرید کے لائے تھے, اس کی تیسری جلد میں ایک بڑی اچھی بحث ہے, اسے دیکھنے لگے تو خیال میں آیا کہ یہ ابن عربی کی عبارت نہیں ہے. جس نسخے کو ہم نے پڑھا تھا اس میں سارا نسب نامہ بیان کیا تھا انہوں نے, تو یہ کیا یہاں پر تو اتنی چھوٹی سی عبارت ہے. اب جتنے نسخے تھے ہمارے پاس ان کو ہم نے دیکھا, حتیٰ کہ شبہ ہونے لگا کہ شاید ہم بھول گئے. پھر اچانک یہ احساس ہوا کہ الیواقیت والجواہر میں علامہ شارانی رحمت اللہ علیہ نے اس عبارت کو ایک جگہ نقل کیا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ وہاں جو عبارت ہے وہ کیا ہے. جو شیخ کی وہ کتاب جو شارانی رحمت اللہ کی کھولی تو بالکل وہ چیز ذہن میں تھی کہ ہم نے فلاں نسخے کسی نسخے میں اس چیز کو پڑھا تھا. پورا نسب امام مہدی کا بیان کیا گیا ہے اور یہاں پہ تو نسب بیان ہی نہیں کیا گیا, تو ٹھیک وہی چیز شارانی رحمت اللہ علیہ نے الیواقیت والجوار میں لکھی تھی. یہ پہلا سہارا ہمیں ملا کہ الحمدللہ وہ جو چیز پڑھی تھی واقعی وہ ہے کہیں. اب انٹرنیٹ پہ ڈالا, ایک دوست ہے انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ وہ جو تمہارا اشکال ہے یہ نسخہ اور ہے اور وہ اصل نسخہ ہے, اور یہ جو نسخہ انہوں نے لبنان والوں نے چھاپا ہے اس میں تبدیلی ہوئی ہے. اسے کہتے ہیں تحقیق, اور اسے کہتے ہیں پتہ ماری کی محنت. سیکھا کیا ہے؟ کافر کافر, شیعہ کافر. پڑھا کیا ہے؟ ہو کتنے پانی میں, 30 سال خون کی ندیاں بہ گئیں, ابھی بھی چین نہیں آیا لوگوں کو آپس میں لڑانے سے, اور مختلف افراد کے مختلف ممالک اور ایجنسیز کے اعلی کار بننے کے. تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی عبارتیں جو تبدیل ہوئی ہیں وہ ایک الگ قصہ ہے, لیکن یہ اب تک سلسلہ ہے. یہ اس لیے ذکر کر دیا کہ بہت سی کتابوں میں بہت سی چیزیں ایسی مل جائیں گی جو اصل میں نہیں تھی, لیکن اسے ثابت کرنا پڑتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کئی چیزیں ایسی لکھی ہیں جن عبارات کو دیکھ کے کبھی کبھی اشکال ہوتا ہے کہ حضرت یہ کیسے لکھ سکتے تھے. اب کون یہ کام کرے کہ وہ ہندوستان کے قدیم کتب خانوں میں جائے اور وہ نسخے تلاش کرے. جب پریس نے آیا تھا انڈیا میں تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد کی کتابیں چھپوانے کے لیے دلی بھیجی تھی, دلی میں کسی چھاپخانے میں بھیجی تھی. ہمیں ایک عبارت دیکھنی تھی, مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے فی احکام المیت والضریع, یہ پورا نام نہیں ہے, اس سے پہلے دو لفظ اور بھی ہیں. وہ جو کتاب ہے اس میں ایک عبارت ہے جو اللہ تعالی کی صفات کے متعلق, ہمیں اس پہ شدید اشکال تھا کہ حضرت یہ عبارت کیسے لکھ سکتے. اور جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لکھنؤ گئے تو ندوہ کے جو قدیم ترین نسخہ تھا ان کے ہاں بالکل ہاتھ لگانے سے کاغذ بھرتا تھا، اس میں دیکھا تو عبارت وہاں بھی موجود تھی۔ اس پہ یہ پھر ہوا کہ اچھا، حضرت کے عقیدہ اور بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہیں، جتنے مطالعے میں وسعت آتی رہی ہے، جتنا کچھ زیادہ وہ پڑھتے رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض چیزوں کی تعبیرات میں انہوں نے کوئی اور رخ اختیار کیا۔ تو اس لیے صفات باری تعالی اور عرفان عملی اور عرفان عملی کے نتائج، کوئی شخص ایسا نہیں ہے حتیٰ کہ خمینی جنہوں نے اہل السنہ کے اکابر کے متعلق یہ نہ لکھا ہو کہ یہ چیز فلاں نے حل کیا اور یہ چیز فلاں نے حل کیا، یہ کرنا پڑتا ہے۔ اور انہیں کھلے دل سے اعتراف کیا ہے بہت سے اہل تشیع نے کہ اس مسئلے کو امام جامی سمجھیں، اور جامی اہل السنہ کے ائمہ میں سے تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو انہوں نے نعتیں اور قصیدے کہی ہیں کمال کا درجہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے اصطلاحات تصوف، پڑھنی چاہیے۔ فارسی جب سے علمی دنیا سے ہٹی ہے لوگ سطحی کتابیں پڑھتے ہیں اور سطحی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تعصبات علم کو تباہ کرتے ہیں۔ ہم ایک ذرہ برابر سر مو ایک شوشہ اور نقطہ تو بڑی چیز ہے، اس کے ہزارویں حصے کے برابر بھی اہل السنہ کے عقیدے سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو صاف صاف جو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ کا عقیدہ برحق ہے، اور سب سے بڑی چیز امام منصور ماتریدی رحمتہ اللہ علیہ کا عقیدہ جو انہوں نے مرتب کیا ہے۔ تنزیح مع تفویض، حتیٰ کہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ تنزیح مع تاویل، ہم تو اس پہ نہیں آتے، بھئی سفر کرنا ہے تو کیوں نہ فرسٹ کلاس میں کریں، ہم تو اس ساری بحث میں صاف یہ عرض کرتے ہیں کہ ہماری قبر کا آخرت کا معاملہ ہے، پروردگار عالم جو تیرا عقیدہ ہے سو وہی میرا عقیدہ ہے اور اسی پہ موت دے، دو لفظوں کی بات ہے بس۔ اللہ کا بھی آخر کوئی نہ کوئی تو نظریہ ہے نا، اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایک کہتے ہیں نا، ہم بھی ایک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہم حساب لیں گے، ہم کہتے ہیں اللہ ہم قیامت پہ اور حساب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری رسول ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت جو آپ نے فرمایا یقیناً وہ آپ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی فرشتوں کے قائل ہیں۔ جو تیرا عقیدہ ہے سو وہ ہمارا عقیدہ ہے، اسی پہ موت چاہتے ہیں اور اس سے سر منہ انحراف نہیں کرنا۔ شیعت کے ساتھ جو عقیدے کی مباحث ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں ان سے، معتزلہ اور شیعہ ان دونوں کے جو عقائد تھے ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو اہل السنہ گمراہی سمجھتے ہیں، ہم کبھی بھی اس پہ نہیں جاتے۔ ضرورت کیا پیش آئی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو امام خمینی سے لیں؟ وجہ، ہم تو عقیدے کو لیں گے ابو منصور ماتریدی سے، ہم عقیدے کو لیں گے ابو الحسن اشعری سے، ہم عقیدے کو لیں گے امام جوینی سے، ہم عقیدے کو لیں گے امام الحرمین نے جو کچھ لکھا ہے اس سے، ہم عقیدے کو لیں گے امام بخاری کی کتاب التوحید سے، ہم عقیدے کو لیں گے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیرزادگان کے نام جو خط لکھا ہے اس سے ہم عقیدے کو لیں گے، العقیدۃ الحسنہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اس سے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہیں جانے کی اور کسی بڑی شخصیت کے عقیدے سے متاثر ہونے کی. ہاں جس میدان میں انہوں نے کچھ کام کیا ہے اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور لوگو تمہیں کسی بھی گروہ کی دشمنی اس حد تک نہ گرا دے کہ تم اپنے دشمن سے انصاف نہ کرو. عَدْلُوا، اپنے دشمن سے بھی انصاف کرنا، ہوا اقرب للتقوی، لوگو یہ تقوی کی بات. ہم کیوں اتنے شقی اور محروم قسمت ہوں کہ اپنے دشمن کے ساتھ انصاف نہ کر سکیں؟ ہمیں انصاف پہ ہی قائم رہنا ہے اپنی زندگی میں، یا انصاف ہے یا محبت ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور بحث کر لوگوں کے ساتھ اس طریقے پہ، هِيَ أَحْسَنُ، جو بہت اچھا طریقہ ہے خوبصورتی کے ساتھ. اسی لیے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل جو ہے وہ تفاعل کے وزن پر ہے، یعنی کسی کام کو بتکلف کرنا، دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا. وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے آپ کو بالکل الگ کر لے اللہ کی طرف، تکلف کر کے، دنیا کو آہستہ آہستہ چھوڑ کے، سب چیزوں کو چھوڑ کے، حتیٰ کہ کتابوں کی یادیں اور محبتیں باقی رہ جاتی ہیں ان کو بھی چھوڑ کے، خالصتاً اپنے آپ کو ذات کے ساتھ منسلک کر لے، اور ذات میں فنائیت، اور سب سے مشکل مسئلہ جو حضرات خمس میں ہے وحدت الوجود، جو بہت قدیم زمانے سے ہی تھا، اور ابن عربی رحمۃ اللہ نے آ کے اس میں کمال پیدا کیا. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو جب تبتل ہو جاتا ہے تو پھر جو کچھ عالم ارواح سے انکشافات ہوتے ہیں، اگر کوئی بیان کرنے بیٹھ جائے تو لوگ گردن اتار دیں، وہ جو لکھا ہے اس کسی نے وہ ہضم نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہے کہ غذا میں کوئی خراب چیز مل گئی ہے اور ایک اچھا معدہ اسے ہضم نہیں کر پا رہا، وہ اس لیے ہضم نہیں ہوتا کہ جتنی اعلی درجے کی غذا ہے معدہ اس قابل نہیں ہے، کھانے کا منہ نہیں ہے. بھلا بتاؤ کہ کڑاہی اور ہانڈی بہترین گوشت کی تیار ہو اور گدا کہے کہ میں کھاؤں گا، اسے کیا معلوم، اور شیر کو کہا جائے کہ گھاس کھا لو. بالکل اسی طرح وہ جس سطح کے بلند لوگ ہیں، چھوٹوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ اسے سمجھ جائیں. ہمارے حضرت امام ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے ارکان اربع. یہ حضرت رحمۃ اللہ سے پوچھئے گا کہ بھی قیامت میں ملاقات ہوئی کہ ہم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب نیپال میں ایک جگہ تھے، اوپر نیپال میں ایک بہت بڑا گنبد ہے بدھ مت کا، تو دیکھنے گئے تھے تاریخی طور پہ. جب نیچے آ رہے تھے تو انگریز سیاح بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے یہ حالت دیکھ کے اپنے انگلش لہجے میں ہی سلام کیا، ہم نے بھی جواب دیا. تو کتاب دیکھ کے شوق پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے، تو پوچھا اس سے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس نے فور پلرز، یہ ارکان اربع کا انگلش ترجمہ تھا جو وہ پڑھ رہا تھا. تو ہم نے پوچھا کہ آپ کو یہ کتاب کیسے لگی، اس نے کہا اسلام کو سمجھانے میں مجھے میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلام کو سمجھانے میں مجھے اس کتاب نے بہت فائدہ دیا. یہ واقعہ ہم نے حضرت رحمت اللہ کو سنایا کہ حضرت یہ چیز دیکھی تھی اور اللہ تعالی نے جناب والا کے قلم میں وہ برکات رکھی ہیں کہ غیر مسلم تک اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ خود ارشاد فرمایا ہم سے, فرمایا یہ کتاب جب لکھی گئی اور چھپ گئی تو میں پہلی مرتبہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں لے گیا. تو شیخ نے ہماری کتاب کو دیکھا, پھر پڑھا, پھر ایک دن فرمانے لگے کہ اب میرا پڑھانے کا دور نہیں رہا, عمر نہیں رہی. ورنہ علی میاں ہم مظاہر العلوم سہارنپور میں بچوں کو ایک ایک لائن سطر اور حرف اس کا بچوں کو پڑھاتے. یہ اتنی عمدہ چیز آپ نے لکھی. آپ اس کتاب کو پڑھ لیں, جو جس درجے کا ذہن ہے اتنا ہی اس کو سمجھتا ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ افراد جو امت کا سرمایہ ہیں, چنے ہوئے ہیں, اللہ تعالی نے ان کی وجہ سے اپنی توحید اور وجود کی وحدت اور شہود اور یہ سب چیزیں حق تعالی شانہ نے اتنی زبردست علمی مباحث اس امت کو عطا فرمائی ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے ہاتھ دھو دیا جائے. تو اس لیے بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی تمنا ہی نہیں ہے اور کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ کوئی اعتراض کرتا ہے نہیں کرتا, سنتا ہے نہیں سنتا. کیا کرنا ہے, یہ تو امریکہ کے جو دوست ہیں ان سے پوچھئے کہ اصرار کر کے یہ چینل اور اس کے اخراجات اٹھانا اور یہ وہ, ورنہ کوئی تمنا ہی سرے سے نہیں ہے کہ کوئی بات سنے یا ضبط کر لے یا ہم پوچھیں اس سے کہ کہاں کہاں کون کون, کچھ نہیں. اب آگے چلیے, یہ تھوڑی سی بات تھی.
جی حافظ صاحب, ایک تو اسی موضوع سے متعلق پچھلی مرتبہ بات ہو رہی تھی, اس پہ اگر کچھ وضاحت ہو جائے کہ جو عرفان نظری کے اوپر جیسے آپ نے پچھلے ہفتے ایکسپلین کیا تھا, تو اس میں جو اس کے انکار کرنے والے جو حضرات ہیں وہ, جیسے میرا سوال یہ تھا کہ وہ آج کے جو نئے دور جو مبتلا جو ہے وہ اس کو جو چیز عقل میں نہیں آتی, تو جو عرفان نظری کا جو انکار ہے وہ آج کے دور میں بھی جو ہو رہا ہے, تو معتزلہ کے دور میں بھی غالباً اسی طرح کی چیز تھی کہ جو چیز عقل میں نہیں آ رہی اس کو رد کر دیا جائے.
فلاسفہ میں تھا, اور فلسفہ جب اسلام میں داخل ہوا تو اس نے لوگوں کے ذہن میں کانٹے فصل لگا دی. ہمارے بچے جب فزکس اور کیمسٹری اور یہ سائنس کے علوم پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ دماغ ایسا بنتا چلا جاتا ہے کہ ایکشن اور ری ایکشن, کاز اور ریزلٹ. نتیجہ یہ کہ جب ان کا مرحلہ آتا ہے غیب پہ ایمان لانے کا تو وہاں بھی یہ ذہنیت کام کرتی ہے کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اور پھر انکار کرنا پڑتا ہے. اب انکار کریں تو اسلام ہاتھ سے جاتا ہے, مانیں تو عقل ہاتھ سے جاتی ہے. اس لیے کہ عقل کہاں تک سفر کر سکتی ہے, انسانی عقل عقیدے میں بالکل نہیں چلتی. عقیدے کا سارا دار و مدار غیب پر ہے, نبی کی زبان پر ہے علیہ الصلوۃ والسلام. بس عقل کیسے یہ مان سکتی ہے کہ خدا کی طرف سے وحی آئی؟ عقل اللہ تعالی کی صفات کو بھلا سمجھائے گی؟ عقل تو اتنی چھوٹی چیز ہے کہ وہ صفات باری تعالی کو سمجھ ہی نہیں سکتی. اسی لیے صوفیہ کو عالم کشف, عالم مثال, ہوولہو, یہ ساری چیزیں انہیں لکھنی پڑی کہ میں کس مقام پہ پہنچا, میں نے کیا دیکھا, کیا چیزیں تھیں, یہ عالم سارے کیا ہیں. برزخ کو عقل کیسے حل کر لے گی؟ تو اس لیے اس کے بس کی بات ہی نہیں. ابن خلدون نے اسی لیے لکھا ہے کہ عقل ایک چھوٹا ترازو ہے جس پہ آپ سونا تول سکتے ہیں, رتی تولا ماشا. اور کوئی آدمی کہے کہ پہاڑ کو اس پہ تول لوں گا تو پہاڑ کہاں آ جائے گا اس میں ترازو میں؟ عقل انسانی کی ایک پرواز ہے, بس وہ پرواز ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور اعمال میں پھر دو چار تکے لگا لیتی ہے, مثلا زکوٰۃ کی کوئی عقلی حیثیت بیان کر دیتی ہے, غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. اور پوچھے کوئی عقل سے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے جانا اور ساری مشقتیں برداشت کرنا اور ایک پتھر سے بنے ہوئے گھر کا طواف کرنا اور ایک پتھر کو چومنا, یہ سب چیزیں آخر ہے کیا مسئلہ تمہارا کہ لاکھوں روپے دے کے تکلیف خریدتے ہو؟ اگر اللہ کی محبت نہ ہو, شریعت کا احترام نہ ہو تو کون جاتا ہے؟ آتی ہے کسی کی عقل؟ اللہ کی محبت کھینچ کے لے جاتی ہے, شاعر کی عظمت کھینچ کے لے کے جاتی ہے. محبوب نے جن دیار کا تقدس بیان کیا ہے وہ ادھر سے کھینچ ہوتی ہے اور آدمی چاہتا ہے. سب کچھ جانتے بوجھتے, اس لیے عقل انسانی اس کا اپنا ایک معیار ہے, حجت ہے, بہت سی جگہ پر دلیل کے باعث کام آ سکتی ہے, لیکن عالم غیب پر اس کا تسلط نہیں ہو سکتا. وہاں پر نبوت پر اعتبار ضروری ہے. رہ گئی آپ کی یہ بات کہ عرفان نظری میں پڑھا کیا جائے, یہی بات تھی نا. کیوں خالد صاحب؟ پڑھانا چاہیے اور پڑھنا چاہیے بنیادی چیزوں کو. پہلے تو بنیادی چیزوں میں سے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, تصوف کیا ہے. غالباً یہ اللہ کا واحد بندہ ایسا ہے جس کی کسی بھی کتاب میں کوئی ایسی خاص غلطی نہیں ہے. اتنی سلاست ہے, اتنی سلامتی ہے کہ کیا مجال ہے کہیں بھی وہ اہل السنہ کے مسلک سے ذرہ برابر ادھر ادھر ہوئے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کا جو نظریہ تھا نا کہ ہم عقل اور نقل کو تطبیق دیں گے صحیح معنی میں, یہ حضرت محمد منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ کے حصے میں آیا. انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھنا چاہیے. ان کے بعد دوسری چیز حضرت نے لکھی ہے مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے, سلوک اور احسان. اور عربوں کے جو اعتراضات تھے تصوف پہ, حضرت احمد اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اپنی حد تک. یہ پڑھانی چاہیے بچوں کو تاکہ ذہن اس چیز پر آمادہ ہو کہ علم کے ساتھ تربیت اور اس مادی دنیا کے ساتھ اس عالم الغیب پہ ایمان لانا اور اس کے تصرفات کو تسلیم کرنا, یہ عرفان نظری کی چیزیں ہیں. پھر منتخب ابواب مولانا روم کی مثنوی سے پڑھانے چاہیے, جہاں پہ انہوں نے زبردست وکالت کی ہے صوفیہ کی, اور تصوف کیا چیز ہے, اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے. پھر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ, ان کے وارف المعارف میں ایسی چیزیں مل جائیں گی. اور کمال کمال ہے حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں, حضرت اتنے بڑے آدمی ہیں کئی جگہ پہ, یعنی اتنی عظمت ہے ان کی کہ بالکل بلا تکلف لکھتے ہیں کہ فقیر کو اتنی بات معلوم تھی, اب فقیر کہتا ہے کہ وہ جو بات میں نے پہلے لکھی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے, اب میں اس مقام پر پہنچا ہوں, اس کو دیکھ رہا ہوں, اس کو سن رہا ہوں, تو دیکھو اب یہ نظریہ ایسے ہے. اور پوری توانائی, جوانی اور شدید غیرت ہے اہل السنہ کے مسلک پہ. اسی لیے جو کمزور مسلک کے صوفیاں ہیں حضرت بڑی شدید تنقید کی ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی منتخب عبارات پڑھانی چاہیے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تصوف کا دفاع کیا ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ ایک بظاہر چھوٹی سی بات ہے کہ شاہ ولی اللہ اور ان کو نکال دیں آپ اپنی پوری ہسٹری سے, رہ کیا جاتا ہے ہیروں کو مٹھی کھول کے پھینک دینا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی اور میں بیٹھا ہوا تھا. یہ اب ان کی عرفان عملی کا نتیجہ ہے, یہ عرفان نظری. تو مجھے پوری دنیا دکھائی گئی جیسے ہتھیلی ہوتی ہے, اور مجھے بتایا گیا کہ اس وقت یہ پوری امت جو زندہ ہے اور اس کی حرارت ہے, یہ دل ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے. تو ایک بہت قوت سے دیا جل رہا تھا, تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا یہ دلی ہندوستان کے ایک بزرگ ہیں. میں حیران ہوا کہ دہلی ہمارا شہر, یہاں کون ایسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا دل ہے. شاہ صاحب نے لکھا ہے انہیں خط ایک, اور اس خط میں لکھتے ہیں قیم طریقہ احمدیہ, احمدیت کے طریقے کو قائم رکھنے والے. اس سے جان تھوڑی چھٹتی ہے کسی کی. وہی قیم جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھا ہے, جہاد اسلامی میں آ جائیے تو اقامت دین کیا ہے, امیر کا تصور کیا ہے, امیر کی اطاعت کیا ہے. مولانا مینا حسن اصلاحی اور مولانا مودودی صاحب کی خط و کتابت آپ پڑھیے جو اس وقت ہوئی تھی, کہ جو امیر جماعت ہوتا ہے اس کے اختیارات کتنے ہیں. مولانا نے پوری شدت سے اس چیز کا اظہار فرمایا کہ امیر کی اطاعت واجب ہے, میں جماعت اسلامی کا امیر ہوں, میری اطاعت تم پہ واجب ہے. اتنا تو مبالغہ صوفیہ نہیں کرتے جو مولانا کی تحریرات میں ہے, پڑھ کے دیکھ لینا چاہیے. وہی ڈسپلن اور یہ چیزیں ڈاکٹر اسرار صاحب, وہی چیزیں سلسلہ نقشبندیہ غزنویہ کے آخری جو حضرات تھے, یہ حضرت رحمۃ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان کے خطوط آئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کا بقیہ حصہ وہاں آ کر گزاریں رائے بریلی میں, اور یہ عذر ہیں, اور رائے بریلی آنے کو جی چاہتا ہے. یہ سب تصوفی کی چیزیں. اس لیے آپ اس کا متبادل لا دیں. کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, پوری امت سے ہاتھ دھونا ہے. تو اس سے منتخب تحریرات جو ہیں یہ پڑھنی چاہیے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام نے غالباً دو جلدیں ہیں ان کے فتاوی میں تصوف, سلوک, احسان, یہ سب چیزیں کیا ہیں, اسے پڑھنا چاہیے. کہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی ہے, خدا کے ساتھ گفتگو ہے, اللہ پہ اعتماد ہے, بھروسہ ہے, اس کی رحمت کا یقین ہے, اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے, اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہان اس کے حوالے کر کے انتظار کرنا ہے. یہ ساری دولتیں دل کی یہ صوفیہ ہی بتاتے ہیں. تو اسی یہ پورا نصاب ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ ہوگا نہیں. نہ وہ بچے ہیں, نہ تعلیمی ادارے ہیں, نہ اسباب اور وسائل ہیں. بات اتنی سی ہے کہ پتہ دینا ہے کہ ایک چیز یہ کرنے کا کام ہے, آگے کس نے کرنا ہے اور کس سے اللہ تعالیٰ لے گا کوئی کچھ نہیں جانتا. خزانے کی نشاندہی کرنی ہے, پتہ بتانا ہے کہ فلاں جگہ پر خزانہ ہے، اب کون کھودے اور کون اسے نکالے اور کون اس سے سیراب ہو، یہ اللہ ہی کے لیے. احیاء علوم الدین امام غزالی کی حدیث کو چھوڑ کے انہوں نے بعض بعض مباحث لکھی ہیں، کمال کی چیزیں لکھی ہیں امام غزالی نے. یہ سب سن کے دل کو لگایا ہے ناسے، نئی بات آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سب سوچ کر دل لگایا ہے ناسے، محبت میں مقامات طے کرنے پڑتے ہیں، یہ سب کچھ سوچ کے دل لگایا، نئی بات کیا آپ فرما رہے ہیں؟ ہمیں کون سا نیا راستہ دکھانا ہے؟ فرمائیے.
جی مفتی صاحب، اس میں ایک تو معتزلہ کی بات ہوئی، تو دوسری طرف جو ایک سوال یہ بھی اس میں پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ پورا جو وہابی جو ان کا سوچ ہے، وہابی اسکول آف تھاٹ کی، جنہوں نے اس چیز کا رد کیا ہے، تو یہ جو معتزلہ جو ہے، نیو معتزلہ جو ہے، تو تھوڑی تعداد میں ہے، لیکن زیادہ تر جو وہابی اسکول آف تھاٹ جو ہے ان کا رد ان کی طرف سے زیادہ آتا ہے. تو ان کی جو شیخ ابن تیمیہ کی کتابوں کے اندر جو چیز ذکر کی انہوں نے اس کو جو نکال دیا ہے، تو ان کی انہوں نے کچھ چیزیں اس میں سے لی ہیں اور کچھ اپنے مطلب سے، جو محمد بن عبد الوہاب کی اصل آئیڈیالوجی جو ہے وہ ان کی کیا تھی، اور جو اپنے شیخ کو وہ حضرت تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ مانتے ہیں، تو اس میں سے انہوں نے چیزیں کیوں اس میں سے حذف کر لی؟
بہت چیزیں انہوں نے حذف کی ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا آئرلینڈ کی جو لائبریری ہے وہاں پر ایک کتاب ہے، اور اس کا نمبر بھی ہم نے لکھا ہوا ہے. وہاں پہ ایک موٹی جلد ہے اور اس میں مختلف رسائل وہ جلد کیے گئے ہیں. وہ اگر مل جائے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلق خود لکھا ہے کہ وہ کیسے صوفی ہیں، اور ابن قدامہ کے واسطے سے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. وہابی اس کتاب کو دنیا میں چھپنے دیتے ہیں؟ مار نہ دیں. پوری وہابیت، قتل و غارت گری، لوگوں کو مارنا، اور کفر کے فتوے لگا لگا کے ہر ایک کو اسلام سے خارج کرنا، یہ ہے کل. حتیٰ کہ ابھی کچھ سال پہلے ہم نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا، جب آدمی کے دل پہ چوٹ لگتی ہے تو پھر آہوں کی تعداد کوئی نہیں گنی جاتی. اتنا بدبخت ہے کہ کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودو اور میت کو کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دو، کیونکہ شرک کا سب سے بڑا اڈا اور مرکز یہی ہے. اور اس پہ سعودی فرما روا لکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نامناسب ہے. بلا کے درے کیوں نہیں لگاتے، تعزیر کیوں نہیں لگاتے کہ تمہاری ہمت کیسے ہو گئی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو کے متعلق تم یہ رائے اور یہ باتیں کرو؟ ان وہابیوں نے کبھی کچھ پڑھا بھی ہے؟ خال خال علماء رہ گئے ان میں بھی. یہ ابھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کے جو حاشکے آئے ہیں، اشعری بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر. یہ تو محمد بن سلمان نے ابھی کہا نا، اس نے کہا دنیا میں جتنے مراکز ہیں جن کو تقویت مل رہی ہے یہاں کے مال سے، ہم ان کے فنڈز بند کر رہے ہیں. یہ سعودیہ ہی کے پیسے پہ اچھلنا تھا زیادہ، اب فنڈز جب بند ہو رہے ہیں تو اب پتا چل رہا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. ابن قیم کے مدارج السالکین، جہاں انہوں نے ایسی بات دکھی سب کو، اور نام کیا ہے؟ تلخیص ہے اور خلاصہ ہے. خشونت، درندگی، خون، قتل، مارو، سب کو کافر کہو، یہ خاصہ رہا ہے تین صدیوں تک. اگر آپ کو اس کی تفصیل چاہیے ہو تو پھلواری شریف میں بڑے حضرت رحمت اللہ 1926 میں حج پر گئے تھے، انہوں نے لکھا کہ کیا کرتے ہیں اور کیا درگت بناتے ہیں، ذرا دیکھ لیں. اور ایک کی بجائے دو شاہ سعود نے مقرر کیے تھے، عبدالعزیز نے مقرر کیے تھے. سعود کا دور تو کچھ بعد میں آیا ہے. دو لڑکے جوان بالکل، تاکہ ایک قابو کرے دوسرا مارے، ادب شرط منہ نہ کھلوائیں. کہیں جو محبت کا نام ہو، کہیں جو دل پہ چوٹ پڑتی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، کہیں جو اللہ کا عشق، اللہ کے ساتھ تعلق. اسلام دوسری اور تیسری صدی میں ہی برباد ہو کے رہ جاتا جب وہ قانونی حیثیت اختیار کر رہا تھا. نماز میں اتنے فرائض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، حج میں یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، بالکل قانونی ایک دین بن کے رہ جاتا. جیسے عیسائی تباہ ہوئے، جیسے یہودی تباہ ہوئے، یہ کرو گے اتنا ثواب، یہ کرو گے اتنا، یہ کرو گے ایسے. یہ تو خدا کی رحمت اور صوفیوں پہ، خدا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے اس میں آ کے محبت کی چاشنی ڈالی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس جرم کی یہ سزا ہے، لیکن جن حالات کی بنا پر جرم ہوا ہے ان حالات پر بھی تو غور کرو. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ انسان سے جو گناہ معاشرے کے جبر سے ہوتے ہیں، امید ہے اللہ کے ہاں اس کی سزا ایسی نہیں ہوگی جو گناہ خود آزادی سے ہوتے ہیں. فرق کرنا چاہیے. کوئی تو آخر چیز تھی کہ بیت اللہ سامنے ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی جا کر غار حرا میں آ رہی ہے. وہی جو سب سے بڑی چیز ہے خدا کی طرف سے، بیت اللہ موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ وہی بیت اللہ میں نازل ہو جائے، غار حرا میں تشریف لے گئے، وہاں پر آئیے. بھائی کوئی امت میں پوچھنے والا نہیں تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ حرم شریف نظر آتا ہے، جہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، سامنے پہاڑ پر اپنی خانقاہ کھولی تھی، حضرت کی خانقاہ تھی، پھر انہوں نے مٹا دی تھی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک، قبر روزہ مبارک اندر کا حصہ سب نظر آ رہا ہے، اور دلی سے جاتے ہیں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے باقی لوگ، اور وہاں جا کے خانقاہ کھولی تھی. یہ تو سب بلڈوز ہوئی ہیں جب وہابیت کا اثر جتنا بڑا ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں تھیں، 1980 تک بھی رہی ہیں، اس کے بعد بھی ہم نے زیارت کی ہے، کہاں گئیں وہ، کہاں لے گئے، کچھ پتہ نہیں. مودودی صاحب جیسا آدمی جو تصوف کو چنیاں بیگم فرماتے رہے، تحریر کرتے رہے، اس مقام پر جب پہنچے نا اپنے سفر نامہ حج میں، تو افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جو دور قدیم کی یادگاریں تھیں، ان کو چاہیے تھا کہ کم سے کم وہ نہ مٹاتے، مسلمانوں کی تاریخ محفوظ رہتی. ساری چیزیں لکھی. شورش کاشمیری نے چٹان رسالہ نکالتے تھے، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر گئے تو وہ اپنے آپ میں ضبط نہیں کر سکے، آ کے پوری نظم لکھی ہے ظفر علی خان نے، شورش کشمیری نے ان سعودیز کے خلاف. انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ان کو اپنی جان سے پیاری اپنی بیٹی تھی، اور میں اس قبر کی ویرانی کو دیکھ کے اپنے آنسوں کو ضبط نہیں کر سکا کہ یہ حال اس ہستی کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اٹھ جاتے تھے اور اسے اتنی محبت تھی. پوری شورش کشمیری نے اور ظفر علی خان نے جو ان کو سنائی ہیں وہ تو الگ بات ہے. یہ سب مشاہدات ہیں لوگوں کے، سب کچھ دیکھا ہے. واللہ عالم، ہمیں اس کی تحقیق نہیں ہے، لیکن آج کل بہت سے علماء نے یہ کیسٹ سن کی آ رہی ہیں کہ سعودی کہتے ہیں کہ جس طرح قادیانی کافر ہیں اسی طرح دیوبندی بھی کافر ہیں، بریلوی تو پہلے ہی مشرک تھے اب دیوبندی بھی کافر ہو گئے، ہمیں خود تحقیق نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے، لیکن بڑے بڑے علماء انڈیا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے اور ہم سب کو کافر قرار دیا ہے انہوں نے، یہ کیا طریقہ ہے؟ ولی جاسب اللہ. اور فرمائیے.
مفتی صاحب، اس میں ایک اور سوال جو ہے وہ اس پر جو پہلے بات ہوئی شیعہ کے اوپر، تو اس میں ایک جگہ پر آپ نے فرمایا غیرت دین کی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں، اور جو ہمارے بڑے حضرات جو ان کے اندر دین کی غیرت، جس میں خاص طور پہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو اس میں جہاں پر ایک اہل سنت جو ہے وہ حضرت شیخین یا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے اوپر جس طرح کی بات سنیں اور اس پہ وہ اگر ان کو غصہ آئے اس چیز پہ، تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی جو فیڈ بیک جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس سطح پہ جا کے کتاب میں لکھ رہا ہے، جو ہمارے جو صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہیں ان کے اوپر کوئی بات اس طرح کی جا رہی ہے تو ہم سے ضبط نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے جو رد عمل جو ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہماری محبت ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو اگر اس کو نکال دیا جائے بیچ میں اور ان کی تعریف کی جائے تو وہ ان کے ساتھ یہ جو ہے ہمارا جو رویہ جو ہے اس سے جو ہے ان کو تکلیف پہنچے گی، ان کی ارواح کو تکلیف پہنچے گی.
جن لوگوں نے بھی یہ لکھا ہے ظاہر ہے کہ گمراہی پہ مشتمل ہے، نہ اسے مانتے ہیں نہ ماننا چاہیے، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے جنہوں نے بھی لکھا ہے، اور پھر انہی کے لوگوں نے اس کی تردید بھی لکھی ہے کیسے نہیں کرنا چاہیے. شیعت کی وہ کتابیں جو ابتدائی دور میں لکھی گئی تھیں ان میں سے کچھ چیزیں یقیناً اب تک نقل ہو رہی ہیں، لیکن جتنی جتنی دین کی تبلیغ اور کتابیں اور یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں اور پڑھنے کے مواقع مل رہے ہیں، اسی اعتبار سے یہ دھند بیٹھتی چلی جا رہی ہے. لیکن آپ کی محبت سر آنکھوں پہ دین کی یہ غیرت ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو جینے کا بھی موقع نہ دیں اور قتل کر دیں، نہ کریں. اس کے موقف پہ زیادہ سے زیادہ آپ نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا، غلط بات ہے، جھوٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، کس نے روکا؟ لیکن اس محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جو اہل السنہ کے لوگ ہیں، جو اعتدال کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی اعتدال کی تلقین کرتے ہیں، انہیں کافر سے کم نوازا ہی نہ جائے. اور یہ نعرہ ہے لگانے کا، پوری نسلیں کاٹ کے رکھ دیں، کافر کافر، شیعہ کافر، اور اس حد تک بڑھ جانا کہ ہمارے جو مشائخ اور علماء چپ بیٹھے تھے سٹیج پہ، انہیں بھی کہنا جو نہ بولے وہ بھی کافر، یہ کب سے کفر کے فتوے شروع ہیں؟ محبت کا تقاضا ہے یہ، آپ خود سوچیں یہ کیسی محبت. نہ کریں، یہ تشدد کی راہ ہے، اور تشدد ہمیشہ بے دینی کو فائدہ دیتا ہے، تشدد ہمیشہ لا دینیت کو فائدہ دیتا ہے. تشدد کرنے والے کا چہرہ، اس کی داڑھی، اس کا کرتا اور پاجامہ، اس سے نفرت بعد میں بچے میں پیدا ہوتی ہے، پہلے تو اس سے نفرت اس دین سے ہی ہو جاتی ہے کہ یہ دین ہی ایسا ہے. آپ نے دیکھا نہیں نا کہ پاکستان میں اس نعرے سے لوگ جب ڈھلی عمر تو مرتد کتنے ہوئے؟ تو اس لیے اپنی غیرت، اپنی محبت کو بھی حدود دیں، لگام دیں. اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ دوسرے آدمیوں کے لیے جینے کا دائرہ اتنا تنگ کر دے کہ تنگ آمد بچنگ آمد. یقیناً لوگوں نے برا لکھا ہے جنہوں نے لکھا، لیکن اسی انسان نے کچھ اچھی چیزیں بھی لکھی ہیں. اب چونکہ آپ پڑھتے نہیں ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی, تو لہذا فتویٰ ایک ہی طرح کا جاری کیا جائے گا کہ مار دو, قتل کر دو. اعتدال کے ساتھ خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں, اور علمی مباحث اگر آپ کو آتی ہیں آپ ضرور رد لکھیے جناب, اگر آپ نے پڑھا ہو تو کچھ لکھیں گے نا. جینے کا حق دیں, لوگوں کو آزادی دیں, اپنے دلائل بیان کر سکیں. کوئی حق نہیں ہے آپ کو کہ لوگوں پہ جبر کریں. لوگوں کو کہیں کہ صحیح دین کو مانو, اور صحیح دین وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کیوں یہ جبر کا حق کس نے دیا؟ تو اپنے پہ بھی غور کر لینا چاہیے. جی اجازت دیجیے, ایک گھنٹہ ہو گیا.
جی مفتی صاحب, ایک صاحب کا سوال جو ہے وہ تصور سے متعلق ہی تھا کہ اس کی جو عبادت اور وجود کی جو قرآن سے کہاں دلیل ملتی ہے.
اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ آپ خود ذرا محنت کریں نا, عملی جو تصوف ہے اس میں آئیں, اس میں آئیں. جب آپ عملاً اس میں آئیں گے اور اپنی نیند تھوڑی سی کم کریں گے, رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کریں گے, ذکر اذکار کریں گے اور اپنی خواہشات کو ذبح کریں گے, اور ہر وہ چیز جس کا تعلق کبیرہ گناہ سے ہے بالکل کٹ جائیں گے, تو پھر جو کیفیات جو چیزیں ہیں پھر آپ قرآن پڑھیے گا, آپ کو پتہ چلے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو پڑھ لیں, انہوں نے قرآن ہی سے حوالے دیے عبادت الوجود کے, عبادت الشہود کے حوالے بھی قرآن ہی سے ملتے ہیں. تو اس لیے آپ کام کریں, محنت کریں. کلن نمد ہا الا و ہا الا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی پہ کوئی پابندی نہیں رکھی, ہم ہر ایک کو دیتے ہیں, ان کو بھی جو میرے ماننے والے ہیں اور ان کو بھی جو میرے منکر ہیں. ہما کان عطا ربک محظورا, اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ میری دین پہ پابندی لگا سکے, میں انہیں بھی دیتا ہوں اور انہیں بھی دیتا ہوں. تو آپ چھوڑیں اور زندگی کی بعض مصروفیات کو بسم اللہ تشریف لائیے اور فرمائیے.
بہت
اللہ جزائے خیر دے, بہت شکریہ.